360 में پاکستان میں تیزی سے کم ہوتی صحافتی آزادی اور صحافیوں کو درپیش مشکلات کا ایک جائزہ اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان میں زیادہ مشکل ہے کیا آزاد صحافت کرنا یا اپنی صحافت کو غیر جانبدار رکھنا.
یہ شاید پہلی دفعہ ہوا ہے کہ خبر کرنے پہ ایف آئی آر ہے کہ تم نے خبر کیوں کی ہے.
وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. کچھ سال پہلے تک یہ سمجھا جاتا تھا کہ پاکستان میں جب بھی آمرانہ دور آتا ہے پریس کی آزادی پر قدغنیں لگتی ہیں اور صحافیوں کو دباؤ دھونس اور دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن حالیہ کچھ عرصے میں پاکستانی صحافیوں کو جن خطرات کا سامنا کرنا پڑا ہے ان کا تعلق اب اس بات سے نہیں رہا کہ اقتدار میں کوئی عامر ہے یا جمہوری حکومت. دباؤ انتہا پسند تنظیموں سے ہے یا ریاستی اداروں سے. دھمکی کی کال کسی میڈیا نیٹورک کو آئی ہے یا کسی اینکر یا صحافی کو. صحافتی آزادی کو خطرات کے کئی پہلو ہیں. اب نہ صرف صحافیوں کو عبرت کا نشان بنایا جاتا ہے اور ان پر حملے کروائے جاتے ہیں, غائب کر دیا جاتا ہے, مقدمات درج کیے جاتے ہیں, بلکہ اب تو چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں جا چھپیں انہیں ہلاک بھی کر دیا جاتا ہے. اور انہی وجوہات کی بنا پر پاکستان کو عالمی صحافتی تنظیمیں صحافت کے لیے خطرناک ترین ممالک کی فہرست میں رکھتی ہیں. آج بات کریں گے پاکستانی صحافیوں کے خلاف ہونے والے واقعات میں اضافے اور شدت کی, اور اس بات کا تجزیہ بھی کریں گے کہ ملک میں موجودہ سیاسی تقسیم کی وجہ سے کیا صحافی اپنی پیشہ وارانہ ذمہ داریاں غیر جانبداری سے پوری کر رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اپنے بنیادی صحافیانہ اصولوں اور اقدار کو نظر انداز کر رہے ہیں. ہم اکثر اپنے پروگرام میں پاکستان میں آزادی صحافت اور صحافیوں کو درپیش مسائل کی بات کرتے ہیں اور باقی دنیا میں اس مسئلے پر اٹھنے والی آوازوں کا ذکر بھی کرتے رہتے ہیں. گزشتہ روز امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے پاکستان میں سیاسی صورتحال کے بارے میں اپنے ایک تازہ آرٹیکل میں لکھا ہے کہ طاقتور اسٹیبلشمنٹ نے جہاں ایک طرف میڈیا پر پابندی لگائی ہے کہ وہ سابق وزیر اعظم اور پی ٹی آئی کے چیئرمین کو کوریج نہ دے, وہیں ایک مشہور صحافی عمران ریاض گزشتہ ایک ماہ سے گم ہے. دوسری جانب صحافیوں کی عالمی تنظیم رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نے اپنے ایک بیان میں دو سابق فوجیوں کی طرف سے پاکستانی صحافیوں شاہین سہباہی اور وجاہت سعید خان کے خلاف درج کروائی گئی ایف آئی آر کو انتہائی غیر موزوں قرار دیتے ہوئے بغاوت کے الزامات کو مضحکہ خیز قرار دیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ ان الزامات کو فوراً واپس لیا جائے. اس سے پہلے پاکستان کے سابق آرمی چیف جنرل قمر باجوہ کے خاندان کے اثاثوں اور ٹیکس گوشواروں کی رپورٹنگ کرنے والے خود ساختہ جلوطن صحافی احمد نورانی کو حال ہی میں پاکستان میں اشتہاری مجرم قرار دے دیا گیا. صحافیوں کی عالمی تنظیم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ نے انہیں اشتہاری قرار دیے جانے کی مذمت بھی کی. احمد نورانی نے وائس آف امریکہ کی نیلوفر مغل سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ کسی صحافی پر خبر دینے کی وجہ سے ایف آئی آر کاٹی گئی ہو.
یعنی کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا تو ہوتا رہا کہ صحافیوں کے خلاف کیسز درج کیے گئے ان کی کسی خبر کی وجہ سے, لیکن وہ کیسز ایسے ہوتے تھے کہ کسی نے خبر کی کسی منسٹر کے خلاف تو اس کے خلاف قتل کا مقدمہ بنوا دیا, کسی اغوا کے پرچے میں نامینیٹ کر دیا, کسی فراڈ کے پرچے میں نمتا کہ اس کو فکس کیا جائے. یہ شاید پہلی دفعہ ہوا ہے کہ خبر کرنے پہ ایف آئی آر ہے کہ تم نے خبر کیوں کی ہے یا تم نے اس خبر کے ڈاکومنٹس کیسے لیے ہیں. تو یہ کیس تھا جو آپ نے پوچھا یہ اس خبر کے حوالے سے. اور پھر اسی کیس کی انویسٹیگیشن کے دوران جو ہے وہ مجھے بغیر کسی کاروائی کے باقاعدہ پرو کلیم افینڈر جو ہے وہ ڈکلیئر کیا گیا, جو چلان کورٹ میں جمع کرایا گیا, اس کے اندر میرے گھر کے ایڈریسز اور تمام تفاصیل وہ دی گئی ہیں اور وہ ہر وہ الزام ہے جو کہ انتہائی بیہودہ الزام ہے. اصل بات یہی ہے کہ میں نے خبر کیوں کی. لیکن اس کیس کے اندر تو صاف ظاہر ہے کہ انہوں نے اس مرتبہ, میں پاکستان کے اندر نہیں تھا, میرے ساتھ وہ اس طرح فزیکلی تو وہ نہیں ہو سکتے تھے, تو انہوں نے ایک یہ مضحکہ خیز کیس رجسٹر کیا. اسی کیس کے اندر ایک بڑے قابل احترام صحافی ہیں لاہور سے, تحقیقاتی صحافی ہیں شاہد اسلم, ان کو کڈنیپ کیا ان کے گھر سے زبردستی. کوئی ثبوت ان کے خلاف نہیں تھا, ان کا کسی قسم کا کوئی میرے سے یا اس خبر سے کوئی تعلق نہیں, اور ان کو صاف ظاہر ہے وہ بڑے زبردست سٹوریز کرتے ہیں ایف آئی اے کے خلاف. ان کو ان کی کسی خبروں کی وجہ سے نشانہ بنانا تھا. تو پاکستان میں صحافیوں کو نشانہ بنانا تو بڑا عام اور بڑا آسان تھا کام ہے. میرے حوالے سے جو بھی انہوں نے ماضی میں کیا وہ مجھے ڈائریکٹلی انہوں نے مطلب ہے کہ سبق سکھایا. قانونی طور پہ کبھی کاروائی میرے خلاف نہیں ہوئی. یہ پہلا کیس ہے اور اس کیس میں بھی جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ انسٹرکشن دے رہی ہے. اس وقت فوج اس کو نہیں پرسیو کر رہی. ایف آئی اے کے لوگوں نے بہت کلیئرلی بتایا کہ اس کیس کے اندر فوج جو ہے وہ بالکل شروع میں آئی ایس آئی نے کوئی انویسٹیگیشن کی, کچھ لوگوں سے کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا, اس کے بعد وہ کیس ایف آئی اے کے حوالے ہو گیا. اور اس وقت جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ پریشرائز کر رہی ہے مسلسل کہ ان لوگوں کو مثال بنا دیا جائے.
اور اس پر پاکستان کی وزارت اطلاعات نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ تاثر غلط ہے کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے اثاثوں کی خبر دینے پر صحافیوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے. تفصیل جانتے ہیں نیلوفر مغل سے.
پاکستان کی وزارت اطلاعات و نشریات نے صحافیوں کی بین الاقوامی تنظیم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کے اس دعوے کی تردید کی ہے کہ پاکستان کے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ان کے خاندان کے اثاثوں پر خبر دینے والے صحافی احمد نورانی اور ان کی مدد کے الزام میں شاہد اسلم کو ہراساں کیا جا رہا ہے. انفارمیشن کی وزیر مریم اورنگزیب کے دفتر سے جاری ہونے والے اس بیان میں کہا گیا ہے کہ صحافیوں کو ہراساں کرنے کا دعویٰ بالکل بے بنیاد اور غلط ہے. اس سے پہلے جلاوطن پاکستانی صحافی احمد نورانی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ان کے خاندان کے اثاثوں اور ٹیکس گوشواروں پر خبر دینے پر ایک چالان میں انہیں اشتہاری مجرم قرار دیا گیا ہے. یہ خبر 20 نومبر 2022 کو فیکٹ فوکس نامی ویب سائٹ پر شائع کی گئی تھی. اور اسی چالان میں ایک اور صحافی اور نجی نشریاتی ادارے بول نیوز کے سابق نمائندے شاہد اسلم پر بھی الزام لگایا گیا کہ انہوں نے ٹیکس ڈیٹا حاصل کرنے کے لیے ایف بی آر کے حکام کو رشوت کی پیشکش کی تھی. شاہد اسلم ایف آئی اے پر تنقیدی رپورٹنگ کرتے رہے ہیں اور وہ اس الزام کی تردید کر چکے ہیں. اسی حوالے سے سی پی جے نے اپنے ایک رد عمل میں کہا تھا کہ سابق آرمی چیف اور ان کے خاندان کے ٹیکس ریکارڈ پر رپورٹنگ کرنے کے بعد صحافی احمد نورانی کو پاکستانی حکام کی جانب سے نشانہ بنانا آزادی صحافت کے لیے واضح دھمکی اور خطرہ ہے. پاکستان کی وزارت اطلاعات و نشریات کی جانب سے جاری کیے گئے اس بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ دونوں صحافیوں کو ذاتی ڈیٹا لیک کرنے کے مقدمات کا سامنا ہے اور قانونی کارروائی ہرگز ہراساں کرنے یا ڈرانے کے طور پر نہیں ہو سکتی یا ہونی چاہیے. نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
صحافت میں ایک بنیادی اصول غیر جانبداری ہے. موجودہ دور میں چاہے امریکہ ہو، برطانیہ یا پاکستان، کچھ اخبار یا میڈیا ہاؤسز کا جھکاؤ کسی ایک سیاسی جماعت کی طرف ہوتا ہے، مگر پاکستان کے کچھ صحافیوں کے بارے میں ایک عام تاثر ہے کہ وہ کسی سیاسی جماعت یا ریاست کے ایجنڈے پر کام کرتے ہیں یا اپنی صحافت میں جانبدار ہوتے ہیں اور صحافی سے زیادہ ایک ایکٹیوسٹ بن جاتے ہیں. پاکستانی الیکٹرانک میڈیا میں ایک نمایاں نام اینکر اور تجزیہ کار ڈاکٹر معید پیرزادہ کا ہے، جو ان دنوں واشنگٹن ڈی سی میں خود ساختہ جلاوطنی کاٹ رہے ہیں اور ملک کے مستقبل سے مایوس نظر آتے ہیں. وائس آف امریکہ کی عائزہ عرفان نے ان سے بات کی.
اس وقت تو صورتحال بہت ہی خراب نظر آتی ہے، اور جو بھی پریس فریڈمز گین ہوئی تھیں گزشتہ 20 برس میں جنرل مشرف صاحب کے زمانے سے، جو 2002 کہتے ہیں کہ 2002 کے بعد بتدریج جب پاکستان میں سیٹلائٹ ٹیلی ویژن چینلز کی آمد ہوئی اور پھر ایک ریگولیٹری فریم ورک بنا، تو جو فریڈمز پاکستان کے میڈیا نے اور پاکستان کی سول سوسائٹی نے گین کی تھیں وہ اب بالکل ختم ہو چکی ہیں، تباہ ہو چکی ہیں، بلکہ اس سے ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں. جہاں جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا کی صورتحال تھی 1977 سے لے کے 79-80 تک، پاکستان میں 2007 میں جو میڈیا نے ایک کیمپین لانچ کی، میڈیا میں شروع ہو گئی ایک بہت بڑی سٹرگل شروع ہو گئی جنرل مشرف کے آخری دنوں میں، اور اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کیا گیا. 2007 کے بعد پاکستانی ریاست نے مختلف قوانین، پالیسیز، چیزیں انوینٹ کرنی شروع کر دیں کہ کس طرح سے آپ میڈیا کو لیوریج کر سکتے ہیں، کنٹرول کر سکتے ہیں، چپ کروا سکتے ہیں. اس میں انگیجمنٹ بھی بہت کی گئی. 2008 سے 2013 تک جو پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی وہ نسبتاً پچھلے جتنے بھی ادوار گزرے ہیں 10 برس کے، 12-15 برس کے، اس میں سب سے زیادہ اگر کوئی لبرل میڈیا کی طرف ایٹیچیوڈ تھا، اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے جس طرح سے ریسپیکٹفلی میڈیا کو انگیج کیا، جس طرح سے پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی ٹیلی ویژن اینکرز کو اپنے ہر انٹرنیشنل جو ان کی کمٹمنٹ ہوتی تھی، جب فارن ڈگنیٹریز پاکستان آتے تھے تو میڈیا کو بلایا جاتا تھا، باقاعدہ ان کو فارن ڈگنیٹریز سے ملوایا جاتا تھا، اور اس زمانے میں میڈیا کے خلاف اسٹیبلشمنٹ نے جو قوانین لانے کی کوشش کی ان کو بھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے ان سے اتفاق نہیں کیا. ایک دوسری چیز ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں، جس کا بہت یعنی وہ اس کو جوڑتے ہیں اس کے ساتھ، وہ چیز ہے جو میڈیا پرسنس کے اوپر بہت سے حملے اور اٹیک ہوئے، ان کا تعلق نہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سے ہے، نہ نواز شریف صاحب کی حکومت سے اس کا تعلق ہے، نہ ہی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اس ٹرینڈ کو انکریج کیا. لیکن لوگوں نے، نہ صرف پاکستان کے میڈیا نے بلکہ انٹرنیشنل میڈیا کے ذہنوں میں بھی یہ کنفیوژن جو ہے بہت زیادہ لوگوں نے ڈالی ہے، جس میں قصور پاکستان کے میڈیا کے لوگوں کا ہے. میں سمجھتا ہوں کچھ ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، کچھ انالیسس نہ کر سکنے کی کیپیسٹی ایشوز ہیں. آپ اس کو غور کیجیے کہ ٹائمز، ایشیا ٹائمز آن لائن کے جو کورسپونڈنٹ تھے پاکستان میں سلیم شہزاد صاحب، ان کو مئی 2011 میں اس وقت ٹارگٹ کیا گیا اور قتل کر دیا گیا اسلام آباد میں. ان کی لاش کو ایک نہر کے اندر پنجاب میں 100 میل دور پھینک دیا گیا جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. پیپلز پارٹی کی حکومت کا اسے کوئی تعلق نہیں تھا. اسی طرح سے حامد میر صاحب کے اوپر جب حملہ ہوا تو نواز شریف صاحب کی حکومت تھی 2014 میں. حامد میر صاحب کے حملے کے ساتھ نواز شریف صاحب کی حکومت کا کوئی تعلق نہیں تھا. اسی طرح سے افسار عالم صاحب کے اوپر جب قاتلانہ حملہ ہوا یا اور بہت سے لوگوں کو اٹھایا گیا یا احمد دورانی کو زد و کوب کیا گیا تو اس کا پی ٹی آئی کی حکومت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. تو حکومتوں نے نہیں کیا یہ سب کچھ. یہ اور یہ فرق یہ پڑا ہے کہ اس وقت جو حکومت ہمارے سامنے آئی ہے جو بہت ہی کمزور حکومت ہے, برائے نام حکومت ہے, اور وہ ان تمام ایکشنز کو جو میڈیا کے خلاف کیے گئے ہیں اس کو بدقسمتی سے اس حکومت نے اون کر لیا ہے, اس حکومت نے جسٹیفائی کیا ہے.
یہاں میں آپ سے کچھ بڑے انٹرسٹنگ نمبرز شیئر کرنا چاہوں گی. رپورٹرز ود آؤٹ بارڈرز کی حالیہ پریس فریڈم انڈیکس میں پاکستان کے نمبرز ایکچولی امپروو ہوئے ہیں. 180 ممالک میں پاکستان 157 نمبر سے 150 نمبر پر آ گیا ہے. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ان نمبرز کو؟
دیکھیں یہ میں نے دیکھی نہیں یہ رپورٹ, آئیے یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو رپورٹ رپورٹرز آن فرنٹیئر کی ہے جو ایک کریڈیبل انسٹیٹیوشن ہے اس کا ڈیٹا پیریڈ جو ہے وہ کون سا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کا ڈیٹا پیریڈ 21-22 کا ہے. جو پریس کے فریڈم کے اوپر جو ڈاکہ پڑنے لگا ہے وہ تو پڑا ہے کہیں مئی 2022 میں جب پنجاب میں بہت بڑا کریک ڈاؤن کیا اور 4000 گھروں کے دروازے توڑ کے ان کے اندر گھس گئی پولیس عمران ریاض کو پہلی دفعہ جب اٹھایا گیا. میڈیا کے اوپر جو کریک ڈاؤن ہے وہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جب جمیل فاروقی کو فورسز اٹھا لیتے ہیں, جب ایاز امیر صاحب کو سڑکوں پہ زد و کوب کیا جاتا ہے, پھر یہ چیز بڑھتی چلی جاتی ہے. تو رپورٹرز آن فرنٹیئر کا ڈیٹا یقینی طور پہ اس سے کئی مہینے پیچھے کا ہوگا.
صحافتی آزادی کے لیے کام کرنے والے مقامی اور بین الاقوامی ادارے آج کل پاکستان میں صحافیوں اور میڈیا نیٹ ورکس پر بڑھتے ہوئے دباؤ کے حوالے سے تشویش کا اظہار کر رہے ہیں. لیکن پاکستان میں حکومتی حلقوں کا موقف ہے کہ جن صحافیوں یا بلاگرز کے خلاف قانونی کارروائیاں کی جا رہی ہیں وہ غلط معلومات فراہم کرنے اور ریاست پاکستان کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کرنے میں ملوث ہیں. ان حالات میں ایک سوال ہم تمام صحافیوں اور صحافتی اداروں کو خود سے بھی کرنا ہے کہ کیا ہم ان پیشہ وارانہ اقدار اور اصولوں کو کرتے ہیں جن کا صحافت تقاضا کرتی ہے؟ کیا ہم حقائق پر مبنی اور غیر جانبدار صحافت کر رہے ہیں؟ کیا ہماری رپورٹس اور کوریج متوازن ہے؟ کیا ہماری صحافت پر جان بوجھ کر یا انجانے میں ذاتی پسند یا ناپسند تو حاوی نہیں ہو رہی؟ اور کیا ہم جرنلسٹ سے ایکٹیوسٹ تو نہیں بن رہے؟ ان سب سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور اس موضوع پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے کراچی سے IBA کے اسکول آف جرنلزم کی ڈائریکٹر امبر شمسی نے اور لاہور سے سینئر صحافی سہیل وڑائچ نے. بہت شکریہ آپ دونوں کا جوائن کرنے کا. سہیل, سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا, آپ ایک عرصے سے پاکستان کے صحافتی میدان میں رہے ہیں, آپ نے مختلف ادوار دیکھے ہیں صحافتی آزادی کے حوالے سے, اب جو حالات ہیں جرنلسٹ کو کس جس تعداد میں اور جس تسلسل سے ہم دیکھتے ہیں کہ نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ کیا اس سے پہلے کی طرح ہے یا اس میں شدت آئی ہے؟
میرا خیال ہے کہ ہم تو مسلسل کئی سالوں سے اسی طرح کا دور دیکھ رہے ہیں, کبھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کبھی حکومتوں کی طرف سے یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. اور خاص کر یہ ہوا ہے کہ 9 مئی سے پہلے معاملات ایسے نہیں تھے. 9 مئی کے بعد معاملات جو ہیں وہ زیادہ خراب ہوئے, اور کچھ لوگ جو واقعی جس طرح آپ نے ابھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہمارے بہت سے جرنلسٹ جو ہیں وہ ایکٹیوسٹ بھی بن چکے ہیں. لیکن بہرحال اگر ایکٹیوسٹ بھی ہو تو اس کو آزادی اظہار کا حق تو حاصل ہے. آزادی اظہار کا حق تو ایکٹیوسٹ سے بھی نہیں چھینا جا سکتا اور جرنلسٹ سے بھی نہیں چھینا جا سکتا. تو میرا یہ خیال ہے کہ جرنلسٹوں کے بارے میں گورنمنٹ کو سیریسلی سوچنا چاہیے. جیسے عمران ریاض ہے وہ کئی دنوں سے, مہینے سے زیادہ ہو گیا لاپتہ ہے, اور دوسری طرف ہم جرنلسٹوں کو بھی ڈیفینیٹلی جو مارل سٹینڈرڈز ہیں اور پروفیشنل سٹینڈرڈز ہیں ان کو مد نظر رکھنا چاہیے. ہم بعض اوقات واقعی حدود کراس کر جاتے ہیں اور بے سروپا پروپیگنڈے کا جو ہے وہ شکار ہو جاتے ہیں. بہت سے لوگ پی ٹی آئی کے زمانے سے پی ٹی آئی کے اتنے بڑے حامی بن گئے کہ انہوں نے دوسروں کو لفافہ صحافی کہنا شروع کر دیا, صحافیوں کے خلاف جو ہے پروپیگنڈا شروع کر دیا, اور پی ٹی آئی نے بہت زیادہ صحافیوں کے خلاف جو ہے وہ کمپین چلائی, وہ بھی غلط تھا, اور اسی طرح جو حکومت کر رہی ہے یہ بھی غلط ہے.
میں امبر کی طرف چلوں گا. سہیل صاحب, امبر آزادیاں جو کم ہوئی ہیں جس کا سہیل صاحب بھی مینشن کر رہے ہیں کہ ایک عرصے سے اسی طرح سے کام کرتے آ رہے ہیں, تو کس کا کردار آپ سمجھتی ہیں کہ زیادہ ہے؟ ریاست کا کردار زیادہ ہے, سیاسی جماعتوں کا ہے, یا خود صحافیوں کا قصور ہے؟
یہ بڑا مشکل سوال ہے, اور اگر ہم جس طریقے کے آپ حملے کہیں گے صحافیوں پہ اور صحافت پر ہوتے ہیں, میں خیال میں کہ اس سے اندازہ لگانا چاہیے جو تشدد جو ہوتا ہے وہ زیادہ تر ہم کہیں گے کہ اس میں کچھ سیاسی جماعتیں بھی شامل ہوتی ہیں. خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ جب احتجاج ہوتا ہے تو جو کارکنان ہوتے ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے, وہ حملے کرتے ہیں صحافیوں پہ. لیکن یہ شاید وقتی ہوتا ہے, ایک موب مینٹیلٹی ہوتی ہے. جو زیادہ خطرناک ہے وہ جو تشدد ان صحافیوں پہ ہوتا ہے جن کا ہمیں معلوم نہیں ہوتا, وہ نامعلوم افراد ہوتے ہیں جو ان صحافیوں پہ حملہ کرتے ہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ ارشد شریف صاحب مرحوم, ان کے ساتھ کیا ہوا, وہ آگے کہاں بڑھا, یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. عمران ریاض خان کا ذکر کیا تھا ابھی سہیل صاحب نے, ان کا ہمیں معلوم نہیں ہے. یہ بھی ایک قسم کا تشدد ہے. اس سے پہلے ابصار عالم ہو گئے, اسد علی تور ہو گئے, ان پہ بھی فزیکل اسالٹس بھی ہوئے ہیں. مدیورہ جان کو اٹھایا گیا تھا, سمی ابراہیم کو اٹھایا گیا تھا, پھر دوبارہ رہا کر دیا گیا. یہ جو تشدد والے واقعات ہوتے ہیں, ان کے اگر ہمیں معلوم ہو سکے کہ کس نے کیا ہے, تو میرے خیال میں میرے لیے زیادہ آسان ہوگا واضح طور پر کھل کے آپ کو بتانا کہ کس کی زیادہ ذمہ داری ہے. ایک اور جو طریقہ حکومتیں اپناتی ہیں, اور یہ سیاسی جماعتیں بھی ہوتی ہیں اور ریاستی ادارے بھی ہوتے ہیں, اور وہ قانونی میرے خیال میں کارروائیاں ہوتی ہیں. یہ عمران خان صاحب کے دور میں بھی بہت ہوا, جو سیڈیشن کے کیسز تھے, مختلف صحافیوں کے خلاف فائل ہوئے, اور اس دور میں بھی چل رہا ہے. ابھی اب دیکھیں وجاہت احسان خان ہو گئے, محیط پیرزادہ ہو گئے. آخر میں کہوں گی کہ جہاں تک صحافی جو اپنے آپ کو کہیں اور ساتھ ساتھ وہ ایکٹیویزم کریں, یہ ان کی مرضی ہے, اور میں اس کو کنڈون تو نہیں کر سکتی. میں یہ نہیں کہہ سکتی وہ واقعی صحافی ہیں, مگر میں یہ اتنا تو کہہ سکتی ہوں کہ ان کو حق ہے وہ کریں, لوگ خود ہی فیصلہ کریں. آزادی
رائے کا جو حق ہے آپ اس حوالے سے. سل صاحب, ایک چیز جس طرح سے امبر بھی جس طرح سے مینشن کر رہی ہیں کہ شاید اس کو کنڈون تو نہیں کر سکتے, ان کو صحافی کہنا یا نہیں کہنا اس حوالے سے کوئسچن ہو سکتا ہے, لیکن آپ جس طرح سے بات کر رہے تھے کہ آزادی رائے کا حق تو ہر ایک کو ہے, تو صحافت کو زندہ رکھنے اور آزادیوں کو برقرار رکھنے میں صحافتی اداروں کی پالیسی میں میڈیا مالکان کے مفادات کا بھی تو پہلو ہے. وہ بھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ بزنس انٹرسٹ جو ہیں وہ آڑے آتے ہیں. جب ہم پاکستان میں صحافتی آزادیوں کے کم ہونے کی بات کرتے ہیں تو اس میں میڈیا مالکان کا کتنا ہاتھ ہے؟
دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ جو صحافتی ادارے ہیں, چاہے وہ امریکہ کے ہوں یا برطانیہ کے ہوں, ان کا بھی پولیٹیکل ٹلٹ ہوتا ہے. تو پاکستان میں بھی صحافتی اداروں کا ٹلٹ ہے, لیکن ایک ٹلٹ ہوتا ہے ان کا نیچرل ٹلٹ آف پالیٹکس, وہ تو جائز ہے, وہ تو ساری دنیا میں جائز ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جہاں انہیں مجبور کیا جاتا ہے, مثلا آپ نے دیکھا کہ جیو ٹی وی کو کتنے سال اس جبر سے گزرنا پڑا, کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیوں سے اتفاق نہیں کرتے تھے, تو اس کے جرنلسٹ جتنے تھے اور اس کے مالکان, ان کو فائنانشیل پریشر کا سامنا کرنا پڑا, ان کی ایڈورٹیزمنٹ بند ہو گئی, ان کی جو رپورٹنگ تھی اس پہ پابندیاں لگتی رہیں. اسی طرح اب جو ہے جو دوسرے مخالف ہیں اس وقت حکومت کے اور اسٹیبلشمنٹ کے, ان کے خلاف ہو رہا ہے. تو یہ ایک روایت سی بن گئی ہے کہ میڈیا مالکان پر بھی اور میڈیا پر بھی جنرلی پابندیاں لگتی ہیں. ایک طرف تو میڈیا مالکان جو ہیں ان کا فائنانشل طور پر گلا دبایا جاتا ہے, اور صحافی جو ہیں ان کو پرسنلی دبایا جاتا ہے.
امبر, ایک چیز جس طرح سہیل صاحب مینشن کر رہے ہیں کہ ایک جو ریاست کے قریب زیادہ سمجھا جاتا ہے ادارہ, اس کو ریاست کی طرف سے ایڈز بھی ملتے ہیں, ادروائز ان کو دبایا بھی جاتا ہے, رپورٹنگ بھی نہیں کرنے دی جاتی, اور اس کے اکارڈنگلی بزنس انٹرسٹ جو ہیں وہ بھی امپیکٹ ہوتے ہیں. لیکن یہ پک اینڈ چوز ہے ریاست کی طرف سے, میڈیا ہاؤسز کے پاس تو شاید اتنی اتھارٹی نہیں ہے, اور آن کانٹریری اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ کیا ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی لگتی ہے آپ کو؟
یہ میرے خیال میں کہ اس وقت کون ریاست کے سربراہ ہیں اور اس وقت کس کی آواز کو اٹھانا ہے, کس آواز کو دبانا ہے, میرے خیال میں کہ یہ وہاں فیصلہ ہوتا ہے. اور جہاں تک میڈیا کا تعلق ہے, دیکھیں اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر امریکہ میں فاکس نیوز نے ایک جو بائیڈن کے بارے میں کہا کہ وہ اپنے آپ کو عامر سمجھتے ہیں, تصور کرتے ہیں, وانا بی ڈکٹیٹر ان کو کہا, کیا جو بائیڈن پھر جا کر ان کی اشتہارات بند کر دیں گے, کیا دھمکیاں دیں گے, کیا اینکرز نکلوائیں گے؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا. یہ آپ اس کو ظاہر ہے اگین میں کہوں گی مذمت کر سکتے ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں کہ طرفداری ہے, ایک یہ صحیح صحافت نہیں ہے, لیکن یہ لوگوں کی ظاہر چوائس بھی ہوتی ہے.
لیکن یہ لوگوں کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے, ماسز کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ کوئی اور چیز ڈیسائیڈ کر رہی ہو اور کوئی اور فیکٹر ڈیسائیڈ کر رہا ہو. ایک عام تاثر سہیل صاحب یہ ہے کہ پاکستان میں کچھ صحافی ریاستی اداروں یا سیاسی جماعتوں کے لیے ایک ماؤتھ پیس کا رول پلے کر رہے ہیں, کیا یہ درست ہے؟ کتنا بڑا مسئلہ ہے یہ پاکستان میں صحافی آزادیوں کے لیے؟ کیا غیر جانبدارانہ صحافت آپ کو لگتا ہے اب ختم ہو چکی؟
یہ بالکل آپ نے صحیح کہا, دونوں طرف سے یہ زیادتی ہو رہی ہے. ایک طرف تو اسٹیبلشمنٹ کے بہت سے لوگ ماؤتھ پیس ہیں, لیکن جب اسٹیبلشمنٹ اپنی سوچ بدلتی ہے تو ان کو پرابلم ہوتی ہے, پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کے مخالف ہو جاتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ ان کے مخالف ہو جاتی ہے. دوسرا, کچھ لوگ سیاسی ماؤتھ پیس بن چکے ہیں اور وہ اس حد تک آگے چلے جاتے ہیں کہ وہ اپنے صحافیوں بھائیوں کو بھی جو ہے وہ مرد الزام ٹھہرانے لگ پڑتے ہیں. تو یہ دونوں انتہائیں غلط ہیں. اسی کی وجہ سے ہماری جو آزادی ہے اس پر حملہ کرنا آسان ہو گیا. اگر سارے لوگ پروفیشنل طور پر صحافت کریں تو شاید ہماری آزادی پر اتنا حملہ آسان نہ ہو اور سارے لوگ متحد بھی ہو جائیں.
تو اسی کانٹیکسٹ میں اگر ہم آگے بڑھتے ہیں, اور جس طرح سے اخبارات کے زمانے میں بہت زیادہ اخبارات ہوتے تھے, اب ایک پیمرا کو کہہ کے شاید بہت سے چینلز بند کروا دیے جاتے ہیں, یا کوئی ایک, اگر جس طرح سے ہم شروع میں بھی پروگرام کے ذکر کر رہے تھے, اگر گورنمنٹ کی کوئی پالیسی آتی ہے کہ ایک چیئرمین پی ٹی آئی کو فار ایگزامپل روک دیا جاتا ہے, ان کی کوریج نہیں کی جاتی, تو وہ اکراس دا بورڈ ہمیں اس کے اکارڈنگلی وہ دکھائی دیتی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں صحافتی برادری کے اندر جو سیاسی بنیادوں پر تقسیم اگر نہیں ہوتی تو اس مسئلے سے بہتر نمٹا جا سکتا تھا, اور کیا لایا عمل ہو سکتا تھا اس کیس میں؟ ایک جو کمبائن پریشر آ سکتا تھا. امبر, آپ سے بھی اور سہیل صاحب سے بھی میں اس کے بعد یہ بات کروں گا.
ظاہر ہے متحد ہوں گے تو زیادہ آپ کی پرزور آواز ہوگی. میں ایک مثال دیتی ہوں, جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو اس وقت کوشش کی گئی تھی کہ ایک اتھارٹی بنے جو تمام میڈیا پلیٹفارمز ہیں ان کو, ان پر میں کہوں گی کنٹرول کرے. تو آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے سارے پریس ایسوسیشنز, چاہے وہ براڈ کاسٹرز ہوں یا نیوز پیپر ایڈیٹرز ہوں یا پریس کلبز ہوں یا یونینز ہوں, وہ سب متحد ہوئے, اکٹھا ہوئے, آواز اٹھائی, بلند کی, اور وہ اتھارٹی ختم ہو گئی, وہ بات ختم ہو گئی. تو یہ ایک مثال ہے جہاں آپ اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہیں تو پھر آپ یہ جو قدقنے ہیں, یہ جو مختلف قسم کے ٹیکٹکس اور طریقے ہوتے ہیں آپ کو خاموش کرنے کے لیے, اس کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ میڈیا ادارے بھی, کیونکہ وہ خود بھی اسی سسٹم, اسی نظام کے اندر ہیں, پیسے کماتے ہیں, یہ کہ ایک تضاد تو پایا جاتا ہے صحافت میں کہ ایک طرف آپ ایک بزنس کنسرن بھی ہیں, آپ نے سروائیو بھی کرنا ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے صحافت بھی اپنی کرنی ہے یا لوگوں کو تک معلومات فراہم کرنی ہے, چاہے ٹلٹڈ ہو, بائسڈ ہو, نہ ہو. تو یہ جو تضاد ہے پاکستان جیسے ملک میں جہاں ظاہر ہے قانون کا نفاذ جو ہے وہ یکساں نہیں ہے, جہاں طاقتور زیادہ ہیں اور مختلف طریقوں سے آپ کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے, تو یہ اور بھی یہ جو
تضاد ہو سکتا ہے. امبر, میرے پاس لاسٹ ایک منٹ رہ گیا ہے, سہیل صاحب آپ سے میں اسی بات پہ جواب چاہوں گا, اور یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ حکومتوں کی طرف سے جو اکثر کہا جاتا ہے کہ ریاست کی جو کاروائیاں ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کی جو کاروائیاں ہیں وہ کیوں آن کی جا رہی ہیں اس وقت؟
میرا خیال ہے کہ حکومت کو نہیں آن کرنی چاہیے, اور اس طرح سے حکومت کی ساکھ جو ہے اس میں بھی فرق پڑتا ہے. اور بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ اگر پروفیشنل باڈیز پروفیشنل رہتی تو جیسے پہلے پی ایف یو جے تھی, ہماری اے پی این ایس تھی, سی پی این ای تھی, ان سب کی آواز میں بڑی جوش اور طاقت ہوتی تھی, لیکن آہستہ آہستہ ان کے بٹنے سے, ان کے تقسیم ہونے سے ان میں وہ طاقت نہیں رہی, اور اس وجہ سے اب سارے جو ہیں وہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ میں آ جاتے ہیں, سب کو جھکنا پڑتا ہے.
امبر, کوئک 30 seconds انالیسس, کیپیسٹی ایشوز ہیں ہمارے پاس میڈیا میں؟
کیپیسٹی نہیں ہے میرے خیال میں, کہ انڈیپینڈنس اور فائنینشیل انڈیپینڈنس کے ایشوز ہیں میرے خیال میں, کہ سوچنا پڑے گا تمام میڈیا داروں کو کہ وہ صحافت کرنا چاہتے ہیں یا کاروبار کرنا چاہتے ہیں.
بہت بہت شکریہ امبر شمسی, آپ ہمارے ساتھ تھیں, اور سہیل وڑائچ آپ ہمارے ساتھ تھے, بہت شکریہ اس ٹاپک پہ ہم سے بات کرنے کا. ناظرین, آج کا پروگرام یہیں ختم کرتے ہیں. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل وی او اے اردو کے نام سے ہے, اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
روایت امروز.
روایت امروز.
سلام شنوندگان عزیز، به برنامه روایت امروز از رادیوی آشنای صدای آمریکا خوش آمدین. شنوندگان عزیز، ملل متحد میگوید که در حدود 110 میلیون نفر در سراسر جهان از خانه های خود به شکل آواره در جهان زندگی میکنند. و طوری که شما میدانین کلمه افغان اکنون با کلمه مهاجر تقریبا وصل شده. از سالها دراز است که از زمان که خلقی ها و پرچمی ها در افغانستان به قدرت رسیدن، مهاجرت ها از افغانستان شروع شد و اکنون قرار بعضی از ارقام و احصائیه ها تعداد مجموعی افغان هایی که در بیرون از کشور زندگی می کنند که شاید شامل بجا شدگان داخلی نباشند به 7.5 میلیون میرسه که از کران تا کران در جهان و در کره زمین آواره و در کشورهای مختلف با حالات مختلف زندگی میکنن که بعضشان حتی تابعیت از این کشورها را هم حاصل کردن. خب، ما روی پیامد مهاجرت ها و اثراتش روی خاصتا افغانستان که چه تأثیرات اجتماعی، اقتصادی، روحی و بالاخره رفاهی و همچنان اثرات بین المللی از مهاجرت ها چی می باشه، امشب در این پروگرام خود با مهمان عالی قدر خود جناب علی حکمت ما این موضوع را البته رویش صحبت می کنیم. جناب علی حکمت که آگاه امور مهاجرت هستن در خط با ما هستن. جناب حکمت صاحب، به برنامه خوش آمدین.
سلام دارین. من سلام خود خدمت شما و سینمنده های محترم رادیو آشنا عرض میکنم.
تشکر از اینکه در برنامه با ما اشتراک فرمودین. خوب جناب حکمت صاحب، مثل که ما در ابتدای برنامه گفتم 7.5 میلیون افغان به صورت مهاجر در کشورهای مختلف جهان زندگی میکنن. به نظر شما علت عمده که یک مهاجر یا خانواده های مهاجر کشور ترک میگن در چی است؟
بله، خب چند روز دیگه با امانده به روز جهانی پناهنده که این روز به مناسبت یا گرامی داشت از پناهنده های جهان توسط سازمان ملل به رسمیت شناخته شده است.
بله،
که در تاریخ 23 جون این روز گرامی داشته میشه. بله. و وضعیت افغانستان سال هاست حتی چار نزدیک به 5 دهه هست که درگیر مسائل مهاجرتی و پناهجویی می باشن.
بله.
و بعد از اینکه خشون شوروی به افغانستان وارد شدن و مهاجرت های افغانستان از داخل افغانستان به کشورهای همسایه و کشورهای همجوار افزایش پیدا کردن و از او تاریخ تا حالا همچنان و به صورت پیوسته مهاجرت های افغان افزایش پیدا میکنه و اضافه شده میره.
بله.
و خصوصا که تا سال 2015 میلادی بیشترین مهاجران را در جهان پناهجویان را در جهان پناهجویان افغان تشکیل میداد و بعد از 2015 به بعد پناهجویان سوری در مرحله اول قرار گرفتند و بعد از سقوط دولت جمهوری در افغانستان به دست طالبان در سال 2023 از بار دیگر موضوع داغ پناهجویان افغان در خط اول آمدند. با مؤسس خوب در مرحله اول موضوع پناهندگی برمیگرده به موضوع امنیتی در داخل کشور و از این که سالها افغانستان درگیر جنگ های داخلی و ناامنی ها بوده و این خودش باعث تشدید مسیر یا موج پناهندگی از افغانستان به کشورهای همسایه و اقصان و خاطر جهان میباشه.
بله، خب وضع در مجموع طوری که دیده میشه وضع جهان آشفته است و به میلیون ها تن دیگر غیر از افغان در سراسر جهان آواره هستند، چنانچه در جایی که شما قرار دادین البته با میلیون ها سوریه از سوریه البته سوری ها افغان ها ایرانی ها و پاکستانی ها در ترکیه و در زندگی دارن. حالا اگر نتیجه گیری عمومی ازی شوه که وقتی کسی کشور خود ترک میگه یا مهاجر میشه، آیا پیامد این کار از اونها برشان در زندگیشان تأثیراتشان تا کدام اندازه مثبت است و تا کدام اندازه منفی است؟ چی را به دست میارن و چی را در مقابل از دست میتن؟
خب در مسئله اول باید روی دو کلمه مهاجر و پناهنده فرق قائل شویم. فرد مهاجر کسی است که با خواست خودش به اساس بعضی جاذبیت های بیرونی کشورش و شغلش و وطنش و زادگاهش ترک میکنه و یک کشور دیگه مهاجرت میشه تا وضعیت اقتصادی مناسب تری داشته باشه. اول ما فرد پناهنده کسی است که فقط به خاطر نجات جانشان از ناامنی های داخلی دوستار با کشور دیگر پناه میگیره
بله.
و این تفاوت دو کلمه مهاجر و پناهنده است.
بله.
والا در هر دو صورت فرد پناهنده و مهاجر وقت وطنش ترک میکنه طبعا و خصوصا فرد مهاجر که اکثرشون افراد متخصص تحصیل کرده و افراد آگاهی هن وقتی اونا کشورشون ترک میکنه طبعا وطنش یک نخبه را از دست میدن، یک سرمایه انسانی را از دست میدن که او معمولا برای اکثر کشورها به حیث فرار مغزها گفته میشه.
بله.
اما خب فرد پناهنده در داخلش هم ممکنه افراد تحصیل کرده باشن و افراد عادی ممکنه باشن. در هر دو صورت او کشور او انسان خود از دست میدن و او فرد خود از دست میدن و نیروی انسانی خود از دست میدن که سالها روی او دولت سرمایه گذاری کرده بودن. و خب طبعا خود فرد پناهنده خود فرد پناهنده ممکن از نظر اجتماعی از نظر روانی و یا از نظر اقتصادی خیلی چیزا را از دست میدن، ولی که خب وطنش خانه داشته بوده زندگی داشته بوده و تمام اینا را به یک مرحله ای از دست میدن و میرن در کشور دیگه دوباره مثلا از صفر شروع بکنن و یا اینکه در کشور دیگه یک از صفر هم شروع بکنن آیا دوباره در وضعیت که وطن خود داشتن میرسن یا نمیرسن؟ خیلی هستن در مسیر مهاجرت جانشون از دست میدن، اعضای خانوادهشون از دست میدن، گرفتار تجاوزات جنسی میشن و یا اینکه گرفتار اقدام های قاچاق مهاجرت میشن.
بله.
خب طبعا وقت دیگه ای که مهاجرت ممکنه نفع برای اون کشور داشته باشه، یک فرد مهاجر وقتی که به کشور دیگه سفر میکنن طبعا اونجا کار میکنن و حداقل نیستی از عایداتش نیستی از درآمدش برای اعضای خانوادهش در داخل افغانستان ممکنه بفرسته و این درخط فایده مثبت مهاجرت.
خب بسیار خوب، برای زیکی از موضوع در این قسمت دور نریم، در همین تازگی ها یکی از قایق‌هایی که از در حال انتقال امی پناهنده یا مهاجرین بودن در آب غرق میشه و چندین تن از البته سرنشینان از این قایق ها تقریبا در هر ماه یا در بعضی اوقات این واقع رخ میده. اگر این ما در نظر بگیریم که فامیل ها با خانواده هایشان با اعضای خانواده هایشان و افراد بسیار زیاد در خصوصا در آب‌های مدیترانه اونا غرق میشن و خانواده ها داغدار میشه و یک لکه است که تقریبا در دامان بشریت است که چطور در حال حاضر در قرن 21 هم مردم مجبور ساخته میشن تا کشور خود ترک بگن. به نظر شما این برآمدن ها به این شکل به این خطرات مذاکرات قبول کردن، آیا برای بسیاری ای به این میارزه که تا این اندازه جان خود به خطر بیندازن؟
خب ببینیم که فرد وقتی که وطنش ترک میکنه در حقیقت قبل از ترک وطنش هر چیز سبب سنگین میکنه، هر چیز میسنجه که خب اگر در وطن بمانم چه شرایطی پیش میاد، اگر سفر بکنم یا اگر اعضای خانواده خود عزیز خود گرفته و برم سر خود چه اتفاقات پیش میفته. خب طبعا مسیر پناهندگی مسیری است که قابل پیش بینی نیست و هر لحظه احتمالات وجود داره که ممکنه اعضایش در داخل آب بیفته، از تو بیفته و یا یکی گرفتار باندهای قاچاق انسان شده و یا اعضایش گم شده یا مورد تجاوز جنسی قرار بگیره.
بله.
خب به هر حال اگر در وطنش بمانه ممکنه که گرفتار انتقام جویی طالبان و یا باندهای دیگری شده.
بله.
و به مواساس از یک ناامنی بالقوه فرار میکنن و ناامنی بالفعل فرار میکنن و تا یکی ممکنه خود به دست یک ناامنی بالقوا قرار بدن. اما خب اون ناامنی بالقوا ممکنه که چیزی که قبلا قصه کردم گرفتار قاچاق باندهای قاچاق شوند، اعضای خانوادهش در مسیر راه از دست بدن و یا یکی از اثر گرسنگی و تشنگی در راه تلف شوند. خب اونا رو در نظر گرفته و احتیاط که رای خود در پیش میگیرن.
بله. خب یک مسئله دیگه که میخواستیم روی بحث کنیم که شما چون در ترکیه البته اقامت دارین، افغانایی که به تازگی از افغانستان آمدن، اینا در قسمت آمدن خود که از افغانستان میان، اونا از این که مجبوریتشان چی می باشه اونا چی میگن و آیا زندگی اونها در شرایط فعلی در ترکیه چگونه میگذره؟ آیا از طرف مقامات ترکی مورد پایگرد قرار میگیرن، مورد آزار و شکنجه در طرف دیگرها قرار میگیرن، یا نسبتا زندگی مرفه‌تری دارن؟
حالا خب این سوال رو دو بخش اگر صحبت بکنیم. یک بخشش است که اونایی که در مسیر پناهندگی به مقصد ترکیه مورد آزار شکنجه و تعرض قرار میگیره و او افراد دیگه ای که داخل ترکیه میرسن و رفتار مقامات یا رفتار مردم ترکیه با اونا چگونه است.
بله.
خب اول برمیگردیم به بخش اولی صحبت که در مسیر مهاجرت خب چیزی که قابل پیشبینی نیست، معمولا گزارش های زیادی و طوری که از صحبت هایی که ما با خود مهاجرات داخل ترکیه داریم تعداد خیلی زیاد است که هنگام عبور از مرز گرفتاری قاچاق چی میشن؟ باندهای قاچاق میشن. معمولا این زمان رخ میدن که اونا خود از مرز تیر میکنن، از مرز مشترک ایران ترکیه تیر میکنن و اینجا نیروهای ترکی اونا رو نمیمونن که وارد ترکیه شون، اونا رو اینجا داخل ترکیه اثر انگشتشان میگن، بایومتریک میکنن، مشخصاتش کامل میکنن، بعد اونا رو شبانه پس به سمت ایران پوشبک میکنن. چرا هم بگیم که یعنی رد مرز میکنن.
بله.
و در این جریان رد مرز شبانه خیلی هایشان راه خود گم میکنن، ممکنه اونایی که به صورت دفعه‌ای حرکت میکنن خود به خاک ایران میرسانن و اونجا با اون قاچاقبر قبلیشان ارتباط میگیرن و اونا ممکنه بیاین اونا را بگیرن و برای پلان بعدی خود چی بگیرن در نظر میگن، خب دوباره به قصد ترکیه سفر میکنن یا یکی برمیگردن ایران. اما اونایی که راهشان جدا میشن، راه خود گم میکنن یا از قافله عقب میفتن جدا میشن، اونا معمولا اکثرشان گرفتار در راه ها و رساهای اطراف نزدیک گرفتار باندهای قاچاق میشن که متاسفانه او باندهای قاچاق بسیار رفتار ناانسانی دارن، شکنجه میکنن با چاقو، با آتش، با هر نوع وسیله تلاش میکنن که اونا را وادار بکنن که بازای خانوادهشان ارتباط بگیرن که در قبال آزادی اینا از خانوادهشان پول بگیرن. بخواد این یک نوع گروگانگیری است.
خود یک مسئله دیگه درست
که خیلی ها شبانه از قله ها میفتن، از دره ها میفتن و کشتن میشن اصلا یک بدونی که به گرفتار چی شون، باندهای قاچاق شون. بخش دومی از سوال اینه که
بله،
ترکیه با افرادی که داخل ترکیه میرسن چه نوع رفتاری دارن؟
بله.
بعد از سقوط دولت جمهوری افغانستان پالیسی دولت ترکیه مشخص شده که بسیار سخت گیر شدن، خصوصا که انتخابات پیش داشت که حالا انتخابات سپری گده و یک انتخابات شهرداری و یک یک سال دیگه داریم که معمولا او پالیسای سخت خود را داره اجرا میکنه. او پالیسیش این است که مرزهای خود را شدیدن با کمک اتحادیه اروپا مرزهای خود را شدیدن مستحکم ساختن، دیوارای کانکریتی ساختن اطراف دیوارای کانکریتی، سیمای خاردار و سه تا خندق در اطراف موازی با دیوار کانکریتی ساختن و در کنار او نیروهای مرزی خود با معاش اتحادیه اروپا افزایش پیدا داده پیدا کرده و با درون ها یا طیارهای بدون سرنشین بگیم مواظبت میکنه، کامره های حرارتی با حمایت اتحادیه اروپا با حمایت مالی اتحادیه اروپا همیشه مرزها تحت کنترل است. اگر مثال بزنیم که اگر قبل از سقوط جمهوریت از 100 نفر مهاجر 50 نفر شما از مرز رد میشدن، حالا از 100 نفر حداقل یک بار همون 100 نفر کلا بازداشت میشن و پس به سمت ایران فرستاده میشن. یعنی کنترل های مرزی به او حد افزایش پیدا کرده.
خب یک مسئله دیگه ببخشین، فهمیدم
که خود داخل ترکیه رساندن و میخوان خود ثبت نام بکنن، روی اونا هم محدودیت ایجاد شده.
خب
ولی که افراد مجاز به هیچ صورت ثبت نام نمیشن، افرادی که بدون خانواده شون میه و مرد هستن هیچ صورت داخل ترکیه ثبت نام نمیشن و دولت ترکیه اونا را جز از مهاجران اقتصادی طبقه بندی شدن که اونا را به ایشان اجازه نمیدن که تقاضای پناهندگیشون داخل ترکیه ثبت شوند. یعنی اونا تا مدتی که داخل ترکیه زندگی میکنن و صد کاملا قاچاق هستن و هر لحظه‌ای که دستگیر شون با افغانستان دیپورت میشن. اما بخش دومی از دیگر که اونا یک خانواده هستند و میخوان ثبت نام کنن و تقاضای پناهندگی خود در دولت ترکیه بسپارن که بعدا با همکاری کمیسری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد به کشور دیگر جابجا شوند. او با هم دولت ترکیه محدودیت ها و شرایط دیگری ایجاد داشتن که او خانواده باید اول تذکره داشته باشند، تمام اعضای خانواده و مرد و زن باید نکاح قطع داشته باشند و در کنار این دو مدرک یک راپور صحی از بیمارستان میخواهیم که وضعیت این خانواده باید عاجل باشه. اگر وضعیت این خانواده عاجل نباشه و راپور از بیمارستان تهیه کرده نتونه، او خانواده ثبت نام نمیشه در داخل ترکیه.
خب درسته. ایجا شما یک اصطلاحی را که بیشتر شما استعمال کردین، مسئله مهاجرین اقتصادی، به نظر شما کسایی که از افغانستان میاد تا کدام اندازه در میانشان مهاجرین اقتصادی وجود داره و اینطور تعدادی هم است که اونا از نظر نگاه سیاسی و یا از لحاظ امنیتی آنقدر مورد توجه مقامات افغانستان قرار نمیگیره و اونها بیشتر میشه که در حدود مهاجرین اقتصادی حساب شوا و آیا این تعداد در میان کسانی که به تازگی به ترکیه یا آمدن زیاد است یا کم است؟ آیا برازی که معلوم شوا که واقعا چه تعداد از این مردم از این مهاجرین اقتصادی است، شما چه فکر میکنید؟
خب طبعا در داخل هر بخش از جامعه پناهجویا و مهاجران اقتصادی وجود داره، خصوصا که در اکثر مهاجرایی که در داخل ترکیه اصلا مردای مجرد که در داخل ترکیه بازداشت میشن و در جریان بازداشتشان تعداد از اونا با رسانه های داخل ترکیه صحبت میکنن، یک سوال عمده از این رسانه های داخل ترکیه ایست که به چه خاطر ترکیه آمدید؟ اما خب اونا اکثر مهاجرایی که در این جریان مصاحبه ها به صورت ناآگاه پاسخ میدن، یکی که میگن ما برای کار به ترکیه آمدیم، یکی که میگن ما برای کار به ترکیه آمدیم، وضعیت خرابتر میسازه.
بله
طبعا اونا داخل ترکیه از داخل افغانستان فرار کردن آمدن در ترکیه، اما چرا آمدن او نمیگن، اما خب یک از دلایل فرعی میگن که ما به خاطر کار آمدیم. خب طبعا اونا در داخل افغانستان جنگ بود، ناامنی بود، و ناامنی باعث شد که سرمایه های انسانی و سرمایه های اقتصادی از داخل افغانستان فرار بکنه که فابریکا ها متوقف شود، کار پیدا نشود و به مو اساس اینا او بخش اساسی رو مد نظر نمیگن و بخش میگن که ما برای کار آمدیم. و این مصاحبه ها داخل ترکیه وقت راپور های علمی یا راپور های دولتی در اداره مهاجرت ترکیه میره و اونا تصمیم گیری میکنن که اکثری مردای مجرد این بخش اقتصادی کامل است، به مواصف اونا را طبقه بندی میکنن و نمیگذارن که داخل ترکیه ثبت نام شدن.
خب یک تعداد از مردم در افغانستان خصوصا در سالهای اخیر در ترکیه رفتن و اونجا بعضی از خانه خریدن و در او کشورها زندگی میکنن. آیا این مردم کدام امتیاز خاصی نسبت به سایرین دارن و آیا زندگیشان بهترتر و مرفه‌تر است و مسئله کار و عاید زندگیشان معیشتشان چگونه می باشه؟
خب طبعا او بحثه که داخل اونا با یک نخبه اقتصادی و نخبه علمی بودن که از داخل افغانستان به صدر خانه داخل ترکیه آمدن و اینجا خانه خریدن یا به اساس او امتیازهای علمی یا نخبه ایشان که داشتن اینو در داخل ترکیه اونا به نحوی پذیرفته شدن، ترکیه به اونا اقامت دادن و یا تابعیت یا شهروندی ترکیه رو به اونا اعطا کردن و او بخش امتیازات بسیار خاصی دارن. اولی که اگر اونا شهروند ترکیه شده باشن که با یک فرد ترکی هیچ تفاوتی نداره، حق رای دارن، حق سفر در مناطق تمام ترکیه رو دارن و پاسپورت ترکیه رو دارن، سر امتیاز که یک فرد ترک برخوردار او هم برخوردار. اما بخش دیگه ای از افراد اونا یعنی که اقامت دارن، یعنی سروند نشدن اما اقامت دارن، پاسپورتش افغانستانی ولی خب اقامتش ترکیه. او افراد به هر صورت تنها حق رای ندارن و از دیگر تمام امتیازات دولتی برخوردارن، کودک به صورت رایگان در داخل ترکیه درس میخوانن و از امتیازات بیمارستان استفاده کرده میکنن و به راحتی در داخل ترکیه سفر میکنن، حق تجارت، حق سرمایه گذاری و هر امتیازات دیگه اقتصادی رو میتونن داشته باشن.
خب شما مسئله سرمایه گذاری را گفتین، آیا تعداد کسانی که از سرمایه دارای افغانستان در ترکیه اونا سرمایه گذاری کرده باشن قابل ملاحظه است در ترکیه و کاروبارشان که دکانداری و مغازه‌داری و دیگه بزنس هاست اونا این کارا را در تا کدام اندازه در کاروبار خود موفق هستن؟
خب ببینین اکثر موج بیشتری مهاجر افغانی که وقت در ترکیه آمدن، خود مهاجر افغانی که ترکیه آمدن بعد از سقوط دولت جمهوریت بودن و اونا تازه یعنی تا هنوز حد این یک سال یک سال وضعیت بازار کنترل میکنن که وضعیت بازار چیکار بکنیم، آیا میشه که در رقابت شدید بازار ترکیه کار کنه، میتونیم وضعیت تجارت کنیم؟
بله.
اما خب بیشترین کاروبار افغان در داخل ترکیه فعلا رستوران و دکان های بقالی کوچک و این بخش است، یعنی بسیار سرمایه گذاری بزرگ ندارن، بسیار سرمایه بزرگ ندارن، ممکنه که تعداد آپارتمان و خانه خریده باشن و سرمایه گذاری که خیلی عمده باشن نیست.
خب یک مسئله دیگه که اینجا مطرح میشه، حال خود تعداد بیشمار 7.5 میلیون افغان از افغانستان خارج شدن و امروز در کشورهای جهان که ما همه شامل از او هستیم زندگی میکنن، به نظر شما با چه تعداد از این افغان ها آرزوی از این دارن که با بهتر شدن وضع افغانستان از لحاظ سیاسی و اقتصادی و اجتماعی اونا دوباره به وطن برگردن؟ آیا در میان ازی مهاجرین کسایی هستن که ارمان رفتن دوباره به کشور داشته باشن؟
خب طبعا ما یک تحقیقات داشتیم باید انجمن فعال مهاجرتی و پناهجویی داخل ترکیه در سال 2020.
بله.
و در اون وقت دولت جمهوریت برپا بود و اما تحقیقات ما تقریبا روی از این نوازوی سوال شما بود که اگر وضعیت مناسب شد و افغانستان برمیگردن یا نمیگردن، خب اونا خودشان رخط به نحوی با این سوال شرایطشان رو ایجاد گذاشته بودن که اگر واقعا وضعیت اقتصادی، وضعیت امنیتی به هر صورت مناسب شد، تلاش میکنن که وطنشان برگردن. و این سوال مثبت چیزی در حدود 42% از مهاجرایی که به پرسشنامه اشتراک کرده بودن گفته بودن که ما اگر شرایط مناسب باشه وطن خود برمیگردیم و 10% هیچ پاسخ نداده بودن و چیزی بقیه تقریبا 50-50% دیگه شون گفتن که حتی اگر شرایط هم مناسب شوه ما دیگه با افغانستان برنمیگردیم، به خاطر که یعنی افغانستان اگر برگردیم دوباره مجبور میشیم شروع بکنیم و حالا از اینجا هم صفر شروع کردیم.
درست. خب شرایط تعلیمی را مثل که شما گفتین برای افراد خانواده هایی که تازه مهاجر شدن شرایط تعلیمی خوب است، این یک امید بیست که اونا افغانایی که در بیرون هستن بتانن تحصیلات خوبی را کسب کنن و در آینده امکان داره که برای افغانستان هم به یک نحو مفید باشن. به نظر شما اگر ای افغانایی که در مجموع در دنیا پراگنده هستن، آیا راههایی وجود خواهد داشت که اینها با همی موقفی که دارن در آینده افغانستان به یک نحوه اینا یک سهمی داشته باشن، یا سهمشان همین حالا ای خواهد بود که مقداری از پول هم در هر ماه به خانواده هایی که در پیش سر گذاشتن اونا به افغانستان روان میکنن. در پالوی از دیگه کدام افادیت یا مفیدیتی برای آینده افغانستان خواهد داشتن به نظر شما، ای کسایی که در بیرون از افغانستان هستن یا خیر؟
خب ببینین، خب اول از ما از کیفیت تحصیلی کیفیت آموزشی کشورهای دیگه در نظر بگیریم. حالا تقریبا 1.7 میلیون مهاجر افغان واسه بسات رسمی در پاکستان ثبت است و خب نزدیک به 3 میلیون احتمالاً برسه و نزدیک به 3.4 میلیون مهاجر ثبت رسمی در ایران است و طبعا تعداد افراد راجستر نشدن خیلی بیشتر از تا حدود 5 میلیون ممکنه برسه در ایران. این دو کشور نظر تحصیلی برای مهاجر افغان خیلی سرمایه گذاری نکرده و افرادی که از این کشور اگر قرار باشه وضعیت افغانستان مناسب تو از این کشور برگرده در سیستان، به جز افراد تحصیل کرده ای که شرایط تحصیلی برشان در ایران و پاکستان مهیا بوده
به دست خالی میگردن،
ممکنه فایدهش برای افغانستان برسه. و افراد متخصص اگر برگرده ممکن از اون تجربه های تحصیلیشون، از تجربه های کاریشون، از تجربه های آموزش های عالیشون در داخل افغان استفاده کرده بیتنن. ولی خب حالا کیفیت تحصیلی ترکیه را اگر مقایسه بکنیم کشورهای اروپایی و آمریکا را، افرادای تحصیل کرده ای که در جریان مهاجرتشان در ترکیه، اروپا و آمریکا و استرالیا اونجا بودن و اگر شرایط مناسب سوا اینا برگردن در داخل افغانستان، طبعا اینا سرمایه های علمی افغانستان است و طبعا اینا اگر برگردن در داخل افغانستان مثل که افغانستان را بهترین نحو چی کنن مدیریت بکنن. اما قسمی که در جریان 20 سال دوره جمهوریت بعد از سقوط دوره اول طالبا بخش بزرگ از این نخبه های علمی در داخل افغانستان برگشتند و دانشگاه ها را اداره کردن، مؤسسه های غیر انتفاعی را مدیریت کردن و همچنین در مدیریت دولت جمهوریت نقش بسزایی داشتن.
خب یک مسئله آخری پیش ازی که بریم، یا فقط یک دقیقه وقت داریم، در آخر یکی از مقامات طالبا گفتن که ما دیگه داینده نمیگذاریم که افغانها خصوصا افغانهای تحصیل کرده و چیز فهم از افغانستان خارج شون و از کشورهای غربی و دیگه کشورها خواستن که مانع ازی شون که دیگه افغانها از خاک از افغانستان بیرون شون، بر ازی که افغانستان از لحاظ تعلیم یافته به مشکل مواجه میشه. به نظر شما این خواستشان معقول است در شرایط فعلی یا از روی صدق و صفاست؟ یعنی
ببینید، ما در حقیقت این به صورت یک لافی مطبوعاتی میدانم و طبعا طالبا تا شرایط زندگی برای افراد تحصیل کرده مهیا نکنند، هیچ فرد تحصیل کرده با این شرایط در داخل افغانستان نمیمانند و نخواهند ماند. و خب طبعا با این که دولت طالبا قول داده بودند ما دیگه انتقام نمیگیریم از افرادی که در داخل افغانستان کار کردند، نه از نیروهای امنیتی، نه از افراد تحصیل کرده، نه از مقامات،
خب تشکر. بله تشکر. خب تشکر شنوندگان عزیز، ای بود برنامه امشب روایت امروز ما که در قسمت مهاجرت ها در افغانستان تقدیم شما شد. تا برنامه آینده شما را به خداوند بزرگ و یکتا می‌سپاریم. شبتان خوش.